دریافت فرمایا ہے کہ قاری صاحب دینی مدرسے میں پڑھاتے ہیں اور محترم صاحب نے سال کے درمیان میں قاری صاحب کو ضابطے کی خلاف ورزی کے بغیر مدرسے سے فارغ کر دیا ہے. محترم صاحب کا سال کے درمیان قاری صاحب کو فارغ کرنا شرعاً جائز ہے، جبکہ قاری صاحب کو اس درمیان سال کے کسی دوسرے حصے میں تدریس بھی نہیں ملے گی. دیکھیے صاحب، مدارس میں اساتذہ کے تقرر کرنے اور ان کو الگ کرنے کا اگر کوئی ضابطہ مقرر ہے تو اس کے مطابق بات کی جائے، اور اساتذہ کا جب رکھا جاتا ہے تو ان سے بات عموماً طے کر لی جاتی ہے، تو جو کچھ طے کیا ہو اس پہ عمل کیا جائے. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ اگر کوئی ضابطہ نہیں ہے تو وہاں قرب و جوار کے مدارس میں پتہ کیجئے، اور جو کچھ ان دینی مدارس میں وہاں پر عرف میں جیسے ہوتا ہے وہ عرف معتبر ہے، اس کے مطابق کیا جائے. اور عام طور پہ دینی مدارس میں ہمارے ہاں تو یہ ہے کہ ان سے معاہدہ ہو جاتا ہے سال بھر کا. اس سال بھر میں اگر قاری خود چھوڑ کر چلا جائے تو پھر تو کچھ نہیں دینا ہوتا. یا دوسری صورت یہ ہے کہ وہ کوئی اتنی بڑی ایسی حرکت کر دے کہ جس کی بنا پر اسے مدرسے سے نکالنا ضروری ہو جائے تو یہ شرعی جرم ہو جائے گا، اب بھی اس کو کچھ نہیں دینا، اس کو الگ کر دیا جائے. تیسری بات یہ ہے کہ کوئی شرعی جرم بھی نہیں ہے اور اس نے کوئی قاعدے اور اس کی خلاف ورزی بھی نہیں کی ہے، تو پھر محتمم صاحب کو چاہیے کہ وہ اپنی مرضی سے اسے فارغ کر رہے ہیں تو باقی جو مہینے رہ گئے ہیں اپنی جیب سے ادا کریں. یہ غور سے سن لیجئے. مثلاً محتمم صاحب نے ایک آدمی کو مدرسے میں رکھ لیا، اب اس پہ اس آدمی سے اس قاری سے کوئی جرم نہیں ہوا، اسے کیوں نکال رہے ہیں؟ وہ خود چھوڑ کے چلا جائے تو پھر اس کی تنخواہ آپ نے ادا نہیں کرنی. دوسری صورت یہ ہے کہ اسے کوئی ایسا بڑا جرم ہو جائے جس جرم کی وجہ سے شرعی جرم نکالنا ضروری ہے، پھر بھی کچھ نہیں دینا، چاہے سال کا طے ہوا ہے یا نہیں ہوا. اور تیسری صورت یہ ہے کہ اگر محتمن صاحب اپنی کسی ذاتی وجہ سے اسے نکالنا چاہتے ہیں تو وہ پھر اس کا جتنا بقایا رقم ہے اپنی جیب سے ادا کریں گے، مدرسہ نہیں ادا کرے گا. اس لیے کہ مدرسے کا انہوں نے کچھ حرج کیا نہیں، نہ کوئی شرعی چیز ہے، نہ وہ خود جانا چاہتے ہیں، تو محتمم صاحب کی ذاتی کوئی پرخاش ہو گئی، اب وہ اس کو نکالنا چاہتے ہیں تو وہ نہیں نکالتے، اگر نکال سکتے، اور اگر نکالیں گے تو اپنی جیب سے ادا کریں، مدرسے میں اس کا بوجھ نہیں ڈالا جائے گا. یہی فتویٰ آج کل ہر جگہ ہمارے یہاں چل رہا ہے. دوسرا سوال ارشاد فرمایا ہے کہ کسی صاحب نے کہا کہ غیر نبی کو کشف یا الہام نہیں ہوتا، اور غیر نبی پر یہ بات ثابت کرنے سے ختم نبوت پر ڈاکہ پڑتا ہے، یہ بات کیا درست ہے؟ تفصیل سے وضاحت فرمائے. یہ اناؤ سے ہیں، یو پی سے. اے حضرت، یہ بالکل جہالت کی بات ہے. حضرات انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام میں ہر نبی کی امت میں کچھ نہ کچھ لوگ ایسے ہوتے تھے جنہیں اللہ کی طرف سے یا تو دل میں ڈالا جاتا تھا ایک چیز، یا دوسری چیز انہیں امر واقعہ دکھا دیا جاتا تھا کہ یہ ہونا ہے، اور کبھی انہیں خواب کے ذریعے اور کبھی انہیں فراست کے ذریعے. یہ چار ذرائع مزید ہیں وحی کے علاوہ. علم، علم جن ذرائع سے حاصل ہوتا ہے وہ پانچ حواس سے خمسہ ہیں. آنکھ سے دیکھتا ہے، کان سے سنتا ہے، زبان سے بولتا ہے، یہ ساری چیزیں. ان پانچ کے بعد پانچ حواس سے باطنی بھی ہیں. فائیو سینسز اگر اندر ہیں تو فائیو سینسز انسان کے فائیو سینسز اگر انسان کے باہر جسم میں ہیں تو فائیو سینسز ہی اللہ نے انسان کی روح میں بھی رکھی، ان میں سب سے بڑا مقام وحی کا ہے، دوسری بات الہام ہے، تیسری بات کشف ہے، چوتھی چیز اس انسان کا خواب ہے، اور پانچویں چیز اس انسان کی فراست ہے. یہ پانچ چیزیں انسان کے اندر ہیں، اس لیے اس کا انکار کرنا سوائے اس کے کہ اپنی بے خبری کا ثبوت دے کیا ہے، یا یہ بتانا چاہے کہ اس کا کسی سے کوئی تعلق نہیں، علم میں پڑھنے میں کوئی باپ دادا نہیں. امت میں آج تک یہی تعلیم دی جاتی رہی ہے اور امت اسی پہ عمل پیرا ہے، حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے زمانے سے لے کے اب تک. یہ جو چار چیزیں ہیں نا، ہر صدی میں ہر جگہ امت کے بے شمار لوگوں کے ساتھ یہ ہوا ہے. اس کا انکار کرنا یہ گمراہی تو ہے ہی ہے، بسا اوقات یہ کفر تک لے جاتا ہے، ہوش کرنی چاہیے. ام المومنین سے عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ میرے والد ابو بکر رضی اللہ عنہ نے مجھے اپنی وراثت دکھوائی اور یہ چیزیں، اور اس میں مجھے انہوں نے بہت اصرار سے ایک پلاٹ عنایت فرمایا تھا کہ وہ جو زمین عائشہ آپ رکھ لیں، تو میں نے اس پہ قبضہ کرایا ہی نہیں، میری ایسی بے دھیانی رہی، تو وفات کے وقت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے اس کی بھی تقسیم کر دی، کیونکہ میں نے قبضہ کیا نہیں تھا، تو اب یہ ان کی وراثت میں آ رہا تھا نا. تو فرماتی تھی کہ جب میں نے وراثت پہ غور کیا تو ہم بہنوں میں ایک بہن کا اضافہ ایک اور بھی تھا. بہت حیران ہوئی کہ والد نے یہ کیا کیا ہے، لیکن ادب احترام تھا، میں نے کچھ عرض نہیں کیا. تو وفات کے بعد مجھے پتا چلا کہ ان کی جو دوسری اہلیہ ہیں وہ امید سے ہیں، تو میں سمجھ گئی کہ ہو اس سے بیٹی ہوگی، اور وہی بیٹی ہوئی اور ان کا نام خارجہ رکھا گیا. یہ خالصتاً حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو الہام یا کشف یا خواب کوئی چیز ہوگی، اس کے علاوہ کیسے ممکن ہے؟ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے اپنے بیٹے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ بخاری میں کہتے ہیں، بخاری شریف میں آیا، وہ کہتے تھے میرے والد نے زندگی میں کبھی کوئی بات نہیں کی مگر یہ کہ وہ پوری ہو کر رہی. وہ کہتے تھے کہ مجھے ڈر ہے ایسے نہ ہو جائے، مجھے لگتا ہے ایسے نہ ہو جائے، اور وہ ہو کے ہی رہا. جو ڈر تھا انہیں وہ سامنے آ گیا. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے متعلق یہ فرمایا ہے کہ ہر امت میں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو جن سے خدا کے فرشتے باتیں کرتے ہیں، اور آپ نے فرمایا یکم من امتی، اور میری امت میں یہ منصب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا ہے. فراست سے چیزیں پتہ چلتی ہیں. اب بھی ماں باپ کی اگر آنکھیں کھلی ہوئی ہونا تو اولاد کبھی اپنے گناہ کا اظہار نہیں کرتی، لیکن ماں باپ آثار اور قرائن سے پہچان جاتے ہیں کہ بچہ کسی اور چکر میں. مومن کی فراست سے پتہ چلتا ہے. کتاب الروح میں ابن قیم رحمۃ اللہ نے لکھا ہے پہلی بات میں تسامو ہو گیا، پھر دہراتے ہیں. ام المومنین سے عائشہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میرے والد سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ نے دو بہنوں اور دو بھائیوں کے حصے کی تقسیم کی، تو وہ چونکہ والدائیں الگ الگ تھیں، میری والدہ اور تھی، حضرت اسماء رضی اللہ عنہ میری بہن والد کی طرف سے، بکر رضی اللہ عنہ کی دونوں بیٹیاں تھیں لیکن ان کی والدہ اور تھی، تو انہوں نے حصے اس میں گنوائے. تو میں نے پوچھا کہ میں عائشہ آپ کی اکیلی بیٹی ہوں، میری دوسری بہن تو ہے نہیں. تو سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ تمہاری والدہ جو خارجہ ہے نا، ان میں وہ وجود موجود ہے، ان کا اس بچی کا جسم ہے، وہ جب پیدا ہوگی تو اسے یہ حصہ ملے. یہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کا اصل قصہ ہے، ہم سے بات کرنے میں آگے پیچھے ہو گیا، لیکن اصل قصہ یہ. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ بیٹھے ہوئے تھے، کتاب الروح میں آیا، ابن قیم رحمۃ اللہ لکھتے ہیں کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ ایک شخص کو دیکھا اور بس یہ فرمایا کہ لوگ آتے ہیں اور ان کی آنکھوں سے بدکاری کے اثرات ٹپک رہے ہوتے ہیں، کیا ہو گیا ہے لوگوں کو، مطلب یہ کہ نظر کی حفاظت نہیں کرتے. اب یہ خالصتاً فراست ہے، آپ پورے ذخیرے کو اٹھا کر آگ لگانا چاہتے ہیں. صحابہ کرام رضی اللہ عنہ میں بہت دفعہ یہ واقعات پیش آئیں، اس لیے اس شخص نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے کہا، وہ جان گیا کہ میں چونکہ کر کے ایسا کرتوت آیا ہوں، تو کہتے ہیں میں نے پوچھا کہ امیر المومنین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی وہی نازل ہوتی ہے، تو انہوں نے فرمایا کہ میرے اوپر تو کچھ نازل نہیں ہوتا، لیکن بات سچائی کی ہے اور مجھے اپنے اندر جو بصیرت میں نور ہے نا، فراست، اس سے اندازہ ہوا کہ تم ایسی حرکت کر کے آ رہے ہو. صحیح بخاری میں آتا ہے اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام، ان کی غیر موجودگی میں ان کے والد ابراہیم علیہ السلام آئے تھے اور پوچھا تھا بہو سے کہ کیسا گزر اوقات، گزر بسر کیسا، تو اس نے کہا کہ کیا بتائیں، بہت تنگی ہے گھر میں، یہ ہے یہ ہے یہ ہے. تو انہوں نے فرمایا کہ اچھا آئے نا میرا اسماعیل، تو اسماعیل سے کہنا کہ غیر طبت بابک، دروازے کی چوکھٹ بدل لے. وہاں یہ آتا ہے کہ اسماعیل علیہ السلام شکار کر کے مکہ مکرمہ میں اپنے گھر میں جو ہی داخل ہوئے، انہوں نے بیوی سے کہا کوئی مرد آیا ہے یہاں، سے کہا مجھے لگتا ہے کوئی آدمی آیا ہے، کون آیا ہے؟ تو انہوں نے پھر حلیہ بیان کر ان کو ہو، وہ تو میرے والد ابراہیم علیہ السلام تشریف لائے. تو انہوں نے کچھ فرمایا تو نہیں، ان کے یہ فرما رہے تھے میں نے یہ کہا، انہوں نے یہ کہا. انہوں نے کہا یہ تو حکم دے گئے ہیں کہ فارغ کرو ایسی بیوی کو جو اللہ کا شکر ادا نہیں کرتی اور شکایت کرتی ہے. پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام آئے، پھر یہ گھر نہیں تھی. بخاری شریف میں آیا، دوبارہ بھی یہ واقعہ پیش آیا اور فرمایا کہ اسماعیل آئے تو اسے کہنا ثبت تبت بابک، انہوں نے پوچھا بہو سے، اسے کہا اللہ کا شکر ہے گوشت ہے یہ چیزیں ہیں، پھر بٹھایا. پھر صحیح بخاری کی روایت میں آتا ہے کہ انہوں نے کوئی چیز پیش کی اور کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے میری دادی کے سامنے انہوں نے رکھی اور کہا آپ دعا فرما دیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی، حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا کی کہ اللہ مکہ والوں کو برکت دے، کاش میری دادی کچھ اور بھی رکھ دیتی تو اللہ مکہ والوں کو بہت برکتیں دے دیتا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم بڑی محبت سے یہ روایت بیان کی. اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کو جو بتا رہے ہیں کہ اسماعیل بغیر دیکھے سنے خبر کے علیہ الصلوۃ والسلام کہنے لگے یہاں کوئی مرد آیا ہے، یہ کیا ہے، حواس ہیں. اندر جب آدمی کی روشنی ہوتی ہے نا تو پھر باہر سے روشنی کی ضرورت نہیں پڑتی. جیسے بلی کی آنکھیں ہوتی ہیں نا، یہ اندر حواس سے باتیں نا، جن لوگوں کے اللہ کی اطاعت عبادت اور خاص طور پہ گناہوں کے سے بچنے کی وجہ سے اندر کی طاقتیں بیدار ہوتی ہیں، وہ بغیر کانوں کے بھی سن لیتے ہیں اور بغیر آنکھوں کے بھی دیکھ لیتے ہیں. ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا مانگی تھی کہ اللہ مکہ والوں کو پھلوں سے رزق دے، اس سے ہمیشہ مکہ جا کے گوشت اور یہ کھانا چاہیے، یہ پھل کھانے چاہیے، روٹی ووٹی چھوڑ دے، ہمیشہ پھل کھائے، زیادہ سے زیادہ پھل کھائے، کیونکہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے مکہ والوں کے لیے پھل مانگے تھے تو اللہ نے اس میں برکت دی ہے نا، تو برکت والی چیز کیوں نہ کھائے، جہاں تک ہو سکے باقی چیزیں چھوڑ کے ہمیشہ پھل کھانے چاہیے مکہ مکرمہ. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ بھی صحیح بخاری کی روایت، آپ نے فرمایا کہ لوگوں کان فیما قبلکم من الامم محدثون فان یکم فی امتی احد فانہ عمر، پچھلے زمانوں میں ایسے لوگ ہوتے تھے جن سے اللہ کے فرشتے آ کر بات کرتے تھے، وہ آدمی فرشتے کو نہیں دیکھ پا رہا اور وہ اس سے ایک جملہ کہہ کے چلا جاتا ہے فرشتہ، اسے کہتے ہیں الہام. یہ آپ تجربہ کیجئے گا زندگی میں، بغیر کسی وجہ کے، بغیر کسی بات کے، باپ کہتا ہے بیٹے آج لاہور چلیں، آج اسلام آباد چلیں، فلاں جگہ چلیں، چلیں جی. وہ وہاں پہنچا اور انتقال ہو گیا. یہ الہام ہوتا ہے، فرشتہ اسے کہہ جاتا ہے لاہور جاؤ. جو ہی اس زمین پہ پہنچا چند دن میں یہ اسی وقت انتقال ہو گیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگو موت ایسے آ جاتی ہے کہ جس زمین میں اس کی موت لکھی ہوتی ہے وہ وہیں چل پڑتا ہے، پھر جب اس جگہ پہ پہنچتا ہے تو اس کی موت آ جاتی ہے. یہ الہام نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ یہ کشف کی چیزیں نہیں ہیں تو اور کیا ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فَإِن يَكُم مِّن أُمَّتِي مِنْهُمْ أَحَدٌ فَعُمَر، اگر میری امت میں کوئی اس قابل ہے تو سیدنا عمر رضی اللہ عنہ ہے. سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ بہت واقعات ایسے ہوتے تھے، خواب میں تو بہت کثرت سے ہے، اس کا احاطہ کون کر سکتا ہے خواب میں، یہاں تک کہ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کہتے تھے ہم جنگ سے فارغ ہوئے اور جیت گئے تھے تو مجھے خواب میں ایک صحابی رضی اللہ عنہ نے آ کے کہا کہ میری جو تلوار ہے وہ تھی اور فلاں فلاں چیزیں تھیں اور حضرت وہ بہت قیمتی ہے اور وہ بیت المال کا حصہ ہے، تو آپ مہربانی کر کے اسے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ تک پہنچا دیں، اور فلاں آدمی نے اپنے ہاں گڑھا کھودا ہے اور گڑھا کھود کے آپ کے اس سپاہی نے ساری چیزیں زمین میں دفن کر دی ہیں، میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ بیت المال کا حصہ ہے. خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے بھیجا کسی کو، فرمایا وہاں جا کے کھودو، چولہے کے پاس ایک جگہ ہے، جب کھدائی کی گئی تو وہاں سے نکل آئی. انہوں نے ابوبکر رضی اللہ عنہ کو بھیج بھی دیا اور خط بھی لکھ دیا کہ حضرت اس طرح خواب میں مجھ سے کسی نے یہ کہا تھا. سیدنا عمر رضی اللہ عنہ بہت چیزیں، مدینہ منورہ میں وہ آخری جمعہ جو پڑھایا اس میں نہیں کہا، پر میں لوگوں میں نے خواب میں دیکھا ہے اس مرتبہ کہ ایک مرغا، ایک پیالہ ہے مکھن کا بھرا ہوا ہے، اور ایک مرغا آیا اور اس نے چونچیں مارنی شروع کی اور اتنی چونچیں ماری کہ پیالہ ٹوٹ گیا اور مکھن زمین پہ گر گیا اور پھر خاموش ہو گئے. فرمایا اس کا مطلب یہ ہے، میں تعبیر تمہیں دوں کہ ہماری زمین میں مرغے نہیں ہوتے، یہ کوئی عجمیوں سے آدمی آئے گا اور میں مکھن ہوں اس امت کا اور وہ مجھ پہ قاتلانہ حملہ کرے گا اور میں شہید ہو جاؤں. یہ خواب ہی تو بتایا. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو نہیں، وہ انہوں نے وفات سے پہلے، یہ صحیح روایات ہیں، پاجامہ منگوایا، وہ پہنا، اوپر اس کے تہمت باندھ لیا. ان کی اہلیہ نائلہ کہتی ہیں کہ میں نے کہا کہ امیر المومنین کبھی زندگی میں نہیں ہوا دو دو ایسے. فرمایا میں آج فجر کے بعد سویا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں تشریف لائے اور ابوبکر اور عمر رضی اللہ عنہ بھی ساتھ تھے اور مجھ سے افسوس کا اظہار فرمایا. فرمایا عثمان میری امت نے بہت تمہیں دکھ دے دیے، بہت تکالیف میں پریشان کر دیے. میں نے کہا جی ایسے ہوا ہے. تو فرمایا پھر عثمان چاہو تو رہو دنیا میں اور میرا اور ان کا روزہ ہے، چاہو تو ہمارے پاس افطار کر لینا. میں ان کا اللہ کے رسول میرا بھی روزہ ہے، میں آپ ہی کے ساتھ افطار کروں. تو اس لیے یہ کیا ہے کہ لوگ آج مجھے شہید کر دیں گے اور مجھے ڈر ہے کہ میری بے حرمتی نہ ہو جائے، کہ ایسی کوئی صورت نہ پیش آ جائے. اس لیے کتنا سنائے، کتنے الہام، ایسی عجیب بات کرتے ہیں جو بالکل جہالت پر مبنی. ختم نبوت پہ ڈاکہ پڑتا ہے. اعلام الموقعین میں ابن قیم نے لکھا ہے، ابن قیم رحمتہ اللہ علیہ نے لکھا ہے خود کہ ہمارے شیخ ابن تیمیہ رحمتہ اللہ علیہ، تاتاریوں کا حملہ جب شام پہ ہوا تو 21 رمضان تھی، شیخ گھوڑے پہ سوار ہوئے، میدان جنگ میں گئے اور ہاتھ پہ کشمش رکھتی ہوئی تھی، ہر ایک کو سپاہی کو کہتے تھے کھاؤ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر میں روزہ نہیں رکھا تھا، حالانکہ رمضان تھا. آج رمضان ہے، بالکل طاقت میں کمی نہیں ہونی چاہیے، کھاؤ. اور خود بھی کھاتے تھے ساتھ ساتھ، تاکہ لوگوں کو پتا چلے کہ شیخ الاسلام کا طرز عمل کیا ہے. اور پھر انہوں نے کہا کہ آج ہماری فتح ہے، پھر کہا ہماری فتح، پھر کہا، پھر کہتے رہے، ہر ایک کو یقین دلاتے رہے. تو میں شاگرد تھا، ساتھ تھا، میں نے کہا حضرت انشاءاللہ کہہ لیں تو ہنس پڑے. فرمایا انشاءاللہ کہہ دیتا ہوں، چلو کہ اگر اللہ نے چاہا، یہ بھی معلق کر دیتے ہیں خدا کی مرضی پہ. لیکن تم اس شخص سے بات کر رہے ہو جس نے لوح محفوظ میں دیکھا ہے لکھا ہوا ہے کہ تاتاری پٹیں گے اور ہم غالب رہیں گے. یہ تو ابن تیمیہ رحمت اللہ کا حال ہے. سب وہابی انہیں اپنا امام مانتے ہیں, ہم بھی شیخ الاسلام رحمت اللہ کو مانتے ہیں. اس سے بھی قریب کے دور میں اور واقعات سنائیں, کتنے ہی ہیں جنہیں الہام ہوتا ہے, کتنے ہی ہیں جو خوف, کتنے ہی ہیں جنہیں کشف. کئی عام سادہ مسلمان گناہگار اور موت سے پہلے کچھ دیکھ لیتے ہیں, جس کی تعبیر یہی ہوتی ہے کہ بھئی اب چلنے کا وقت آ گیا, کچھ اپنے اعمال ٹھیک کرو اللہ کے یہاں پہنچے. کتنی والدین ایسے ہوتے ہیں جو کہتے ہیں میں نے آج رات کے خواب میں دیکھا, یوں آئے تھے, یہ ہوا تھا. اس لیے سوائے جہالت کے کچھ نہیں. طویل سوال آپ نے فرمایا ہے وراثت کے متعلق, تو یاد رکھنا چاہیے کہ والد جو جائیداد دنیا میں چھوڑ کے جاتے ہیں, یا والدہ, گھر ہو یا دکانیں ہو, اس کے کرائے میں تمام ورثہ کی شراکت ہوتی ہے. یہ جائز نہیں ہے کہ ایک بیٹا دکان کو سنبھالے, جتنی بہنیں جتنے بھائی ہیں وہ سب اس نفرے میں شریک. گہرا حصہ بہن کو ملے گا, بیٹی کو ملے گا, اور دوہرا حصہ بھائی کو ملے گا یا بیٹے کو ملے گا. اس لیے کرایہ کسی ایک وارث کے لیے لینا جائز ہی نہیں بنتا. یہ ہمارے معاشرے میں بہت خراب رسم ہے. جو ہی میت کا انتقال ہو گیا نا جی, کسی چیز سے کوئی فائدہ نہیں اٹھانا, چلتا پنکھا بھی بند کر دینا ہے کہ ان کی ملکیت, اور صرف ایک کام کرنا ہے میت کی تجہیز و تکفین کے معاملے میں. اور طریقہ یہ ہے کہ جائیداد یا کرایہ جو ہے وہ بہنوں کو دے دینا چاہیے, بیٹیاں ہیں ان کو دے دینا چاہیے, کچھ بھی ہے. ماں ہے جانتی ہیں کہ میرا شوہر اس یہ جائیداد کی اور یہ کرائے پہ ہے میرا ایک بیٹا, غلط بات ہے. اس بیٹے سے وہ نفع لے کے ماں کو اپنی بیٹیوں کو بھی دے دینا چاہیے کہ بیٹے یہ 500 آپ کے ہیں, 100 آپ کے ہیں, وہ اپنے بھائی کو دیں, اپنے بیٹوں کو جا کے دیں, اپنے شوہر کو دیں, اپنی والدہ کو. بسم اللہ ان کی مرضی ہے, لیکن یہ چیزیں ٹھیک نہیں ہیں. ہمیشہ ہمیشہ میت کے بعد اس کی کسی چیز کو استعمال نہیں کرنا چاہیے, وہ سب چیزیں ان کی ہوگی. اسی طرح آپ نے تحریر فرمایا سیکیورٹی کے معاملے میں, تو سیکیورٹی کا پیسہ جو جمع کیا جاتا ہے اس کی شرعی حیثیت ابتدا میں تو وہ امانت ہوتی ہے کہ یہ پیسہ آپ رکھیں سیکیورٹی کا ہے, یہ میری دکان کی سیکیورٹی ہے, مکان کی ہے, کس کی ہے یہ, اور انتہا پر پہنچ کے پھر یہ قرض بن جاتا ہے. تو امانت پر یا قرض پر اضافہ سود کا ہوتا ہے. اس لیے کرایہ دار جتنی رقم دیتے ہیں وہی واپس لینے کے پابند ہیں. اب ڈالر گرتا ہے یا نہیں گرتا اس کی کوئی ٹھیکے داری نہیں, نہ کسی کا کوئی ذمہ ہے, یہ ملک جانے اس کے کام جانے. 50,000 روپے سیکیورٹی دی تھی کہ آپ کی امانت تھی اس کے پاس, اصولاً تو اسے استعمال بھی نہیں کرنا چاہیے تھا. اگر شریعت ہی ہے تو 50,000 رکھ دیتا کہ بھئی یہ ان کی سیکیورٹی ہے, 1,00,000, 10,00,000 انہوں نے دی ہے میرے کہنے پہ, جب بھی دکان میں کوئی حادثہ کوئی چیز پیش آئی اس سے ہم کاٹ لیں اگر اس کا قصور ہوا, اور وہی 10,00,000 آخر پہ پہنچ کے واپس کر دیں. اب وہ کہتا ہے جی سیکیورٹی 10,00,000 تھی لیکن اب تو ڈالر اتنا ہو گیا, یہ وہ, کچھ نہیں ہو گیا, جو ایک مرتبہ آپ نے طے کیا ہے اس کو پورا کیا جائے گا, باقی جو چیزیں ڈالر اور رسک کی ہیں اس کے لیے بڑی لمبی جد و جہد کرنی پڑتی ہے کہ کسی طرح ظالمانہ نظام حکومت سے جان چھٹے, نہیں تو پستے رہو, پس رہے ہو نا 70-80 سال سے, پستے رہو. بیٹی کی جائیداد کا حصہ پوچھا ہے, تو بیٹیوں کا اس جائیداد میں جو آپ نے تحریر فرمایا اس کا حصہ ان میں بنتا ہے, حصے کی قیمت یا کرایہ وہ ادا کرنے پڑیں گے. بھائی خود رہتے ہیں تو اس گھر کا مارکیٹ کے اعتبار سے کرایہ لگوائیں, مکان ہے, والد چھوڑ گئے, بہنیں ہیں, آدمی خود ہے, تو سب سے پہلے جا کر مارکیٹ میں کرایہ لگوائے کہ اس میرے مکان کا جس میں والد کے بعد رہ رہا ہوں, باقی بہنوں کا بھی حصہ ہے, اس کا کرایہ کتنا بنتا ہے. جب پتہ چل جائے کرایہ اتنا ہے تو بہنوں کے حصے کا کرایہ وہ دیں گے جو ان کے ہاں آتا ہے, اور بہنیں اپنے حصے کا مطالبہ کر دیں, وہ کہیں بھائی رکھے مکان آپ لیکن مکان 1 کروڑ کا ہے اور اس میں 10 لاکھ میرے بنتے ہیں، مجھے کرایہ نہیں چاہیے، مجھے تو چاہیے کہ مکان میں میرا حصہ دے دیں، فروخت کر کے دے دیں یا اپنے پاس سے دے دیں. بہن کا حق بنتا ہے بھائی، بیچنا پڑے گا مکان، یا تو وہ راضی ہو جائیں یا اسے بیچ دیا جائے، اور کوئی صورت نہیں ہوتی. اور بہنوں کے مطالبے پہ آپ نے جو تحریر فرمایا، بھائیوں کا ناراض ہونا یہ کوئی شریعت نہیں، کچھ نہیں ہے. حتیٰ کہ اگر بھائی ناراض ہوتے ہیں تو ہوتے رہا کریں، وہی گناہگار ہوں گے. بہنوں سے تعلق توڑ دیتے ہیں، توڑتے رہیں، یہ سب ان پر گناہ اور عذاب پڑے گا، کیونکہ بہنوں نے جائز مطالبہ کیا، کوئی ناجائز بات تو کی نہیں کہ بھائی مجھے پیسہ چاہیے اپنے بچوں. کسی کچھ بھی نہ بتائے کہ بھائی پیسہ چاہیے، بس کافی ہے. اس سے دلیل کیوں پوچھی جائے کہ کیوں چاہیے، اس کا حق بنتا ہے. آپ چھوڑ دیں مکان کو، یا کرایہ دے دیں، یا پھر اس کو تقسیم کر دیں. ایک وراثت کا آپ نے بھتیجوں کا ذکر کیا ہے، تو یاد رکھنا چاہیے کہ جو صورتحال آپ نے تذکرہ فرمایا، یہ سوالات چونکہ لمبے ہیں اس لیے ہم سوال نہیں پڑھ رہے، امید ہے جواب جس کا بھی ہوگا اس تک پہنچے گا اور باقی لوگ اسے سمجھ جائیں گے. جو بھی زیورات انہوں نے چھوڑے، جو بھی جائیداد چھوڑی ہے، جو بھی پیسے چھوڑے ہیں، جائیداد، پلاٹ، کوئی بھی چیز، وہ سب کی سب، مال تجارت، کپڑا، کوئی سامان بھی جو ان کا ہے، سب سے پہلے یہ دیکھنا چاہیے کہ ان کا قرضہ کتنا ہے. ان چیزوں کو بیچا جائے اور لوگوں کے حقوق ادا کیے جائیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا من بعد یوصى بها او دین، اس کی وصیت پوری کرو اور قرضہ ادا کرو جب میت کا انتقال ہو جائے. حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے پلٹ دیا. یہ ہے سنت، قرآن کے احکامات کو کبھی پلٹا دیتی ہے. اللہ نے پہلے ذکر کیا کہ وصیت پوری کرو اور پھر قرض ادا کرو. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پہلے قرض ادا کرو، حقوق العباد کو غالب کر دیا، اور پھر اس کے بعد دیکھو وصیت میں کیا لکھا ہے. اس کے بعد دوسری چیز جو ہے اس کی تجہیز و تکفین ہو. کوئی ایک بیٹا، ایک بیٹی، کوئی بھی کر دیتا ہے تجہیز و تکفین کے لیے پیسے دیتا ہے، اللہ اسے اجر دے گا، لیکن اس کی وراثت سے وہ مال نہیں لیا جائے گا. وراثت کا مال تو یہ ہے کہ کوئی بھی راضی نہ ہو کہ میں کفن دفن کے بندوں اخراجات نہیں اٹھا سکتا. اب 1 لاکھ مستن قرضہ ادا کر دیا تھا، اب باقی 5 لاکھ فرض کر لو رہ گیا ہے. اب سب سے پہلے تجہیز و تکفین کے، قبر کے کھودنے کے وغیرہ وغیرہ بھی پیسے ادا کیے جائیں. اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ مرحوم نے جائز وصیت کیا کیا، یہ تیسری چیز ہے. بس نے اسے وصیت کی کہ میرے بعد مسجد بنا دینا، اس نے وصیت کی کہ یہ اتنا پیسہ لائبریری میں دے دینا. اب دیکھیں گے کہ 1/3 کتنا رہ گیا، جو رہ گیا ہے اس میں سے 1/3 سے اس کی وصیت پوری کی جائے. اب 1/3 اتنا زیادہ بنتا ہے کہ سلمال سے مسجد بنا دینا، پتا چلا 5 لاکھ تو چھوڑ کے گئے، 1 لاکھ قرض میں ادا ہو گیا، 1 لاکھ تجہیز و تکفین میں، وقت 3 لاکھ رہ گیا اور مسجد بنتی ہے 1 کروڑ میں، تو اب وہ کوئی وصیت نہیں، اسے نہیں پورا کیا جائے گا. بلکہ یہ 1/3 جو ہے اس کو چھوڑ کے اب جو بھی ہے آپ نے اپنے بھتیجوں کا لکھا ہے، تو جو کچھ بھی قرض کی ادائیگی، تجہیز و تکفین، ان کی وصیت، اس کے بعد آپ نے تحریر فرمایا کہ ان کے 5 ان کے بھتیجے رہ گئے ہیں، تو جو اب رقم باقی بچی ہے نا ان 3 کاموں کے بعد، اس کو 5 حصوں میں تقسیم کر لیں جو بھی ہے، اور 5 حصے ایک بھتیجے کو دے دیے جائیں گے. یعنی 1 لاکھ روپے تو 20% ہر بھتیجے کو مل جائے گا، 5 بھتیجے ہیں ان کے، 100 میں سے 20 چلے گئے، اور بھتیجیاں جو ہیں اس میں ان کا کوئی حصہ نہیں. نماز کے متعلق سوال دریافت فرمایا ہے کہ نماز میں 3ری اور 4تھی رکعت میں اگر کوئی آدمی سورہ فاتحہ کے بعد بسم اللہ یا سورت پڑھ لے تو اس سورت میں کوئی سجدہ صاحب نہیں. بس 3ری 4تھی رکعت میں کھڑا ہوا نا، اب وہ فاتحہ کے بعد سے کوئی سورت شروع کر دی، چھوٹی بڑی کوئی بھی، پوری بھی کر لی، تو بھی سجدہ صاحب نہیں، کوئی ضرورت نہیں اس کی. ایک آپ نے یہ فرمایا کہ وتر کا آخری وقت صبح صادق تک، یہ پکی بات ہے ہمارے حنفی فقہا کے نزدیک. مثلا صبح صادق جو تھی وہ ہو رہی تھی 4:30 پہ، تو اسے 4:29 پہ وتر پورے کر لینے چاہیے. نہیں رہا, خیال نہیں رہا, الارم سے پتا چلا کہ ہو صبح صادق کی پہلی کرن ٹوٹی, مسجد کی آزان سے پتا چلا, تو اب وہ جو وتر پڑھ رہا ہے نا اسے پورا کرے گا, چاہے وتروں کا کچھ حصہ صبح صادق کے بعد ہی کیوں نہ آ جائے, اور پھر یہ شخص وتر کو دوبارہ لوٹائے گا نہیں, وہ ٹھیک ہے اس کا وتر ایسے پڑھ جائے.